وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء نہ بنائے مسلمان کافروں کو دوست من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس مبارک آیت میں صریح طور پہ فرما دیا کہ مومن کو اجازت نہیں کہ کافر کو دوست بنائے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ آگے اس بات کو اور پکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اگر ایسا کرو گے جو کوئی یہ کام کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ تو نہیں اس کو اللہ سے کوئی تعلق تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کافروں سے دوستی کرتے تو میرے پاس نہ آنا میرے سے کوئی تعلق نہیں اگر اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہو تو بڑی سختی کے ساتھ منع فرما دیا ایک ایکسیپشن بھی فرما دی کہ ایک وجہ سے رکھ بھی سکتے ہو وہ آگے فرمایا اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا مگر اس حالت میں رکھ سکتے ہو کہ کرنا چاہو تم ان سے بچاؤ اگر ان سے کوئی اندیشہ ہے یہ لگتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ نہیں رکھو گے تو کچھ نہ کچھ پریشانی آ جائے گی تو پھر کچھ نہ کچھ اجازت شریعت دے دیتی ہے مگر اس مبارک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی کافر کے ساتھ دوستی رکھنا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کیونکہ کافر جو ہے وہ طبعاً انسان کو اللہ سے دور لے جاتا ہے اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث ہے المرء علی دین خلیلی کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو یہ بات پکی ہے جس سے دوستی ہوگی اسی طرح کا دین ہوگا جس کی صحبت ہوگی اسی طرح کی طبیعت بنے گی بہت زیادہ دنیا داروں سے دوستی رکھیں گے تو دنیا داری والی دوستی دنیا داری والی زندگی آ جائے گی کافروں سے دوستی رکھیں گے تو کافروں والے عقائد آ جائیں گے کیونکہ انسان جو ہے نا وہ جس صحبت میں رہتا ہے اس کا اثر لیتا ہے جہاں عطر کھچتا ہے جاؤ وہاں گھر تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر کہ جہاں خوشبو ہوتی ہے وہاں جاؤ گے تو خوشبو لے کے آؤ گے اور جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گھر تو آؤ گے ایک روز کپڑے جلا کر اور جہاں آگ جلتی ہے وہاں جاؤ گے تو انشاءاللہ کپڑے جلا کے واپس آؤ گے تو اس لیے صحبت کا انسان کے اوپر بڑا اثر ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سیریسلی منع کر دیا مومن کی کافر سے دوستی نہیں ہو سکتی یہ قرآنی فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو اللہ نے اس طرح پکا فرمایا کہ کہہ دیا اگر ان سے دوستی رکھنی ہے تو میرے سے دور بھاگو میرے سے چھٹی تمہاری تو بہت ہی سختی والا حکم دے دیا اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان جس کا دوست ہوتا ہے اس سے اثر حاصل کرتا ہے اس لیے ہمارے مشائخ میں حضرت امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دولت مند کو بھی دوست نہ رکھو آپ کا مشہور قول ہے فرماتے ہیں کہ دولت اور دولت مند سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو تو آپ نے اس دوستی کو بھی منع فرما دیا تاہم قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اجازت نہیں ہے دوستی کرنے کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ کیونکہ وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ. تعالیٰ فرمائے جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا. اللہ اکبر. کافروں سے دوستی کرو گے آخر کو کافر ہی گنے جاؤ گے. چنانچہ اس دوستی سے قرآن نے بار بار منع کر دیا کہ یہ دوستی انسان کے دل کو پھیر دیتی ہے. امام ربانی حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا. اس مرید صاحب جو ہیں ان کے بھائی کا انتقال کا وقت آ گیا, بالکل آخری وقت تھے, اور بھائی جو تھا وہ خوب تلقین کر رہا تھا کہ یہ کلمہ پڑھ لے, اور جو مرنے والا جو تھا وہ کلمہ پڑھ ہی نہیں رہا تھا. تو یہ بھائی جو حضرت کا مرید تھا وہ بھاگا بھاگا حضرت کی خدمت میں آیا کہ حضرت رحم فرمائے مجھ پر, بھائی کے آخری وقت ہے, اتنی ہم سب تلقین کر رہے ہیں اس کی زبان پہ کلمہ ہی نہیں آ رہا. حضرت نے فرمایا اچھا آؤ میں چلتا ہوں دیکھتا ہوں اس کی طرف توجہ کرتا ہوں. چنانچہ حضرت اس مرید کے ساتھ اس کے بھائی کے پاس گئے جو کہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا اپنے آخری وقت میں تھا. حضرت نے خوب توجہ دی, اور یہ عام کوئی شیخ نہیں بلکہ جن کو مجدد الفسانی کہا گیا کہ اسلامی تاریخ کے ہزار سال کے مجدد, اور اس پہ علماء کا اتفاق ہے کہ واقعی ہزار سال کے مجدد ہیں. ان مجدد صاحب نے اس اپنے مرید کے بھائی کے قلب پہ توجہ ڈالی کہ یہ اپنے آخری وقت میں کلمہ پڑھ لے, اور وہ توجہ ڈالتے رہ گئے, اور وہ اس بندے نے کلمہ پڑھا ہی نہیں, اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گیا. کہ وقت کے مجدد کی توجہ نے اس پہ کام نہیں کیا تو بھائی بھی بڑا غمزدہ ہوا. آخر کو حضرت بھی بہت پریشان ہوئے, مگر جب توجہ نے اثر نہیں دکھایا تو حضرت نے پوچھا کہ بتاؤ کون اس کا دوست تھا. تو بھائی نے بتایا کہ ہاں ایک کافر کے ساتھ بڑی محبت والی دوستی تھی. تو حضرت نے فرمایا کہ جس کی محبت والی دوستی کافر کے ساتھ ہے اس پہ مجدد کی بھی توجہ جو ہے وہ اثر نہیں کرے گی. تو یہ دوستی انسان کے دل کو میلا کر دیتی ہے, اس لیے کافروں سے دوستی کو صریحاً منع کر دیا. تاہم کچھ واقعات تاریخ کے ایسے ہیں کہ جس پہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کے ساتھ کئی مرتبہ ایسے معاملات کیے کہ انسان کئی مرتبہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی نہیں کرتا. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات جہاں آپ نے کافروں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا. چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ کافروں کا ایک وفد آیا آپ سے ملنے کے لیے, تو آپ نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا. اسی طرح جنگ کے اندر کافر جو ہیں وہ قیدی بن کے آئے, حضرت لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ انسان اپنی اولادوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو کافر ہوتے تھے ان کو بیت المال میں سے حصہ دیا جاتا تھا, جو محتاج ہوتے تھے ان کی اسی طرح ہیلپ کی جاتی تھی جیسے مسلمانوں کی ہیلپ کی جاتی تھی بیت المال میں سے. تو پھر یہ تو تعرض ہو گیا کہ قرآن پاک تو یوں فرما رہا ہے کہ ان سے دوستی رکھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سے کوئی تعلق نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوستی تین قسم کی ہوتی ہے, تعلق تین قسم کا ہوتا ہے. ایک تعلق ہوتا ہے جس کو ہمدردی کا تعلق کہتے ہیں, یہ ہمدردی کا تعلق کافروں کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے. ہمدردی کا تعلق تو جانوروں کے ساتھ رکھنے کا بھی حکم فرما دیا. چنانچہ مشہور حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی, زندگی بھر زنا کرتی رہی, آخری وقت میں کسی کتے کے ساتھ اس نے بھلائی کر دی, اللہ تعالیٰ نے اس بھلائی کو قبول کر کے جو ہے وہ اس کو جنت میں ڈال دیا. تو پتہ چلا کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا جو ہے اس کا حکم ہمیں ملا ہے. بہت ساری حدیثیں آتی ہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور جب کھڑا ہو تو اس کے اوپر نہ بیٹھا کرو تم, اور جانوروں کو چارہ پورا ڈالا کرو. تو اس طرح کی بہت ساری حدیثیں آتی ہیں. تو یہ جو ہمدردی کا معاملہ ہے یہ اس میں مسلمان کافر یکساں ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے کافروں کے ساتھ بہت ہمدردی فرمائی, اور مسلمان جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں انہوں نے کافروں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ فرمایا. تو یہ ہمدردی کا معاملہ یہ دوستی نہیں ہوتی ہے, یہ ان سے محبت, دلی محبت نہیں ہوتی کہ جس کا اثر لے لے. یہ ایک دوسرے کی تکلیف میں اس کے ساتھ اچھائی کرنا, اس کا حکم مسلمان کے ساتھ بھی ہے اور اس کا حکم جو ہے وہ کافر کے ساتھ بھی ہے. دوسرا ایک تعلق ہوتا ہے, وہ تعلق ہوتا ہے جس کو ظاہری خوشخلقی کہتے ہیں. کسی کے ساتھ ظاہری طور پہ اچھا تعلق, اچھی ہنسی مذاق, اچھی بات رکھنا, یہ بھی ضروری ہے کافروں کے ساتھ اگر ان کو دین کی طرف بلانا ہے. تو دل میں محبت نہیں ہے, ظاہراً ایک خوشخلقی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نا ورکنگ ریلیشن شپ. تو ورکنگ ریلیشن شپ کی اجازت آپ کو شریعت نے دے دی کہ آپ رکھ سکتے ہیں, اس لیے ظاہری خوشخلقی جو ہے اس کے رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان ان سے افیکٹ نہیں ہوتا, اس کے ذریعے سے اپنا دین نہیں چھوڑے گا اگر کسی سے بس ظاہری خوشخلقی رکھے گا. اور تیسری ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ بزنس ریلیشنز, تجارت کے تعلق. مسلمان ملک کا بہت سارا تجارتی تعلق کافر ملکوں کے ساتھ, اور کافر ملکوں کا بہت سارا تجارتی تعلق مسلمان ملکوں کے ساتھ. چنانچہ کبھی بہت لڑائی ہوتی ہے تو مسلمان ملک کہتا ہے کہ جی ہم تمہارے پروڈکٹس نہیں خریدیں گے. تو پتہ چلا کہ اتنی, اور وہ جب نہیں خریدتے تو کئی مرتبہ اس سے لڑائی ختم ہو جاتی ہے کہ نہ نہ ایسا نہ کرنا کہ ہمارے پروڈکٹس نہ خریدو. تو دوستی بھی ہو جاتی ہے کہ اتنا زیادہ یہ تجارتی تعلق بڑھا ہوا ہوتا ہے. تو تجارتی تعلق رکھنے کی اجازت, ظاہری طور پہ خوشخلقی, مسکرانا, بات چیت کر لینا, اس کا بھی اجازت ہے. تیسرا ہمدردی کرنے کی بھی اجازت, بلکہ ہمدردی کرنے کا تو حکم آ گیا. تو یہ تمام چیزیں ہیں, اس کو قلبی محبت نہیں کہتے, یہ چیزیں ان کے ساتھ کرنی ہے. قلبی محبت جو ہے وہ مسلمان کے ساتھ ہی ہونی چاہیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی ہمدردی کرتے تھے کافروں کے ساتھ, جنہوں نے آپ کے صحابہ کو قتل کیا, جنہوں نے آپ کے صحابہ کو شہید کیا, جنہوں نے آپ کا خون بس آپ کے خون جسم سے خون بہایا, آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا. تو یہ ایک ہمدردی ہے, یہ ایک آپ کے دل کی بھلائی ہے. مگر محبت کے لیے آپ نے ان کافروں کو پسند نہیں کیا, محبت کے لیے تو آپ نے ابو بکر اور عمر ہی کو پسند کیا. تو اس لیے دلی محبت جو ہے وہ مسلمان کے ساتھ ہی ہونی چاہیے. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ کسی نے صرف اللہ کے لیے کسی مسلمان سے محبت کی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ دوں گا, جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا, قیامت کے دن اس کو بڑا اسپیشل سٹیٹس ملے گا. تو پتہ چلا کہ اگر صرف اللہ کسی مسلمان سے اللہ کے لیے محبت کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا درجہ دیتے ہیں, اور اگر کسی کافر سے محبت کی جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میرے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. تو اس لیے انسان کو مسلمانوں سے, عام مسلمانوں سے بڑی محبت رکھنی چاہیے, ان کی جو ضرورت ہو جتنا ہو سکے پورے کر لینا چاہیے. کبھی کبھی تو کسی کی بس دو بات سن لیتے ہیں اور ہمدردی کا اظہار کر لیتے ہیں, اسی سے مسلمان خوش ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ صرف کسی کے دو بول سن کے ہمدردی کے الفاظ کہہ دینا, اسی پہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے کہ بھئی یہ مسلمان کو مسلمان سمجھ کے اس نے ہمدردی کر دی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول ہمیں بتا دیا. قرآن پاک میں فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرون اولیاء, مؤمن کافر کو دوست نہ بنائے, من دون المؤمنین, مسلمانوں کو چھوڑ کر. ومن يفعل ذلك, ایسا کرے گا, فليس من الله في شيء, بس پھر اس کو اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. الا ان تتقوا منهم تقاتا, مگر اس حالت میں کہ تم کرنا چاہو ان سے بچاؤ. ويحذركم الله نفسه, اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے اپنے آپ سے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. یہ تیسری اس بات کو اور مقید کر دیا, اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ تم کافروں سے دوستی نہ کرو, اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈرا بھی رہا ہے تم کو, ہمت نہ کرنا اس معاملے میں. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, کیونکہ تم نے لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, لوٹنا اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل, اے محبوب آپ کہہ دیجئے, ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ, اگر آپ چھپاؤ گے اپنے جی کی بات, او تبدوہ یا ظاہر کرو گے, یعلمہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. اگر کافروں سے دوستی رکھ رہے ہو چھپ چھپ کے, دل میں محبت رکھ رہے ہو, دل میں ان کی عظمت آ رہی ہے, دل میں چھپاؤ گے بھی صحیح, اللہ تعالیٰ ضرور جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو یہ جو دل کی محبت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا. تو دل میں صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کو مومن کی جو اندر ہے اس سے بڑا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتے کہ دل میں کسی اور کی محبت ہو. اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم چھپاتے ہو اپنے دل میں. تو دل میں یہ جو چھپانا ہوتا ہے یہ اللہ کو نہیں پسند. اصل نیک آدمی جو ہے نا, نیک انسان وہ ہے کہ جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو, اس میں نفاق نہ ہو, دو رنگی نہ ہو. ظاہر اور باطن جس کا ایک جیسا ہوگا وہ اصل نیک انسان ہے. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت متقی انسان کون ہے, جس کو واقعی نیک کہا جائے, پرہیزگار کہا جائے, وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ انسان ہے کہ جس کے اندر کی خواہشات کو اگر ایک پلیٹ پہ رکھ دیا جائے اور لوگوں کو دکھایا جائے تو اس میں کوئی شرمندگی کا پہلو نہ ہو, یہ متقی انسان ہے. متقی انسان وہ کہ جس کے دل کے اندر کی خواہش جو ہے اس میں صرف دنیا نہ بھری بھی ہو بلکہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت بھری بھی ہو. یہ مشائخ جو ہوتے ہیں یہ انسان کے اندر کو صحیح کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے جس شخص کا بھی تعلق کسی شیخ کے ساتھ ہوتا ہے اس کو زیادہ امید ہوتی ہے کہ اس کا دل جو ہے اس کے اندر کی خواہشات جو ہیں وہ پاک ہو جائیں گی. تو یہ دل کا صاف ہونا یہ مشائخ کا اصل مقصد ہے, اصل جو گول ہے وہ یہی کہ انسانوں کے دل جو ہیں اس کے اندر کی خواہش جو ہے وہ پاک ہو جائے. یہ دل سے جو اللہ کو محبت کرنا ہوتا ہے نا, دل سے اللہ کو مان لینا یہ بڑی چیز ہوتی ہے. ہمارے حضرت پنجابی کا ایک شعر پڑھا کرتے ہیں, فرماتے ہیں یہ کسی فاسقہ نے یہ شعر پڑھا ہے, کوئی گانے والی یہ شعر پڑھتی تھی, کہتی تھی دلوں من لئی تیری بن گئی, کہ واقعی دل سے میں نے یہ بات مان لی کہ میں تیری بن گئی ہوں. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ دل سے بندہ یہ کہے, یہ ایسا نہ ہو کہ ظاہراً تو انسان یہ کہے کہ میں بڑا نیک ہوں اور نظر آنے میں بھی نیک ہے اور باتیں بھی ایسی کرے کہ جیسے بڑا نیک ہے, اور دل کے اندر جو ہے وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کی خواہشات بھری ہوئی ہوں, جیسے کہ کبھی مرنا ہی نہ ہو. اس لیے حدیث بعد میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ بالکل فقیر قسم کے لوگوں کا حشر جو ہے وہ قارون کے ساتھ کیا جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی, قارون تو اتنا امیر, اتنا مالدار ظالم تھا, تو فقیروں کو اتنا ظلم کرنے پہ کیوں اجر ملے گا یا اتنا ظلم کرنے کی کیوں سزا ملے گی؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ گو کہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہوگا مگر ان کے دل کی خواہش وہ قارون والی ہوگی کہ بس مال ہی مال میرے پاس آ جائے. تو دل کی خواہش کو پاک کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے, مگر آج جو ہے وہ دل کی خواہشوں میں پڑا ہوا ہے. اسی لیے جو مشائخ بار بار کہتے ہیں نا کہ ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, یہ میرا دل جو غفلت میں پڑا ہوا ہے اے اللہ اس کے اندر کی خواہشات کو بدل دے. اچھا اب یہ دل کے اندر کی خواہشیں پاک کیسے ہوتی ہیں؟ عام طور پہ انسان کے اندر جو دو رنگی ہوتی ہے وہ دو رنگی جو ہے وہ دو چیزوں میں ہوتی ہے. ایک تو وہ ظاہری طور پہ یہ شو کرتا ہے کہ مجھے دنیا سے کوئی تعلق نہیں, حالانکہ دل میں دنیا ہی کی چیزیں بس رہی ہوتی ہیں. کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ وہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ انسان ظاہری طور پہ تو دین کا کوئی پروگرام کوئی پلاننگ نہیں کرتا، دنیا کی پلاننگ بار بار کر رہا ہوتا ہے. پھر دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے، ظاہری طور پہ وہ کہتا ہے کہ میری خوبصورتی جو ہے وہ اس کے کوئی معنی نہیں، مگر دل میں وہ چھپا ہوا یہ خیال اور یہ خواہش رکھتا ہے کہ ہر شخص میری خوبصورتی کی تعریف کرے اور میں دنیا کا سب سے خوبصورت ترین شخص بن جاؤں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ کے اور خوشی کا اظہار فرما رہی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عائشہ تو ہلاک ہو گئی، اور پھر فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو جب شیشے میں دیکھو. تو جب گویا کہ زبان سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، مگر نبی علیہ السلام نے دل کی خواہش کو پہچان لیا، تو فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انت حسنت قلقی وحسن خلقی، اللہ تو نے میرے ظاہر کو خوبصورت بنایا ہے، میرے مالک میرے باطن کو بھی خوبصورت بنا دے. تو دیکھیے اندر کی بات کی نا نبی علیہ السلام نے، کہ باطن کی خوبصورتی اللہ سے مانگنی چاہیے. تو آج تو ظاہر پہ دنیا فریفتہ ہے، ظاہری کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ ظاہری چیزیں مجھے مل جائیں، دنیاوی چیزیں مل جائیں، دنیاوی حسن مل جائے. تو کئی مرتبہ انسان دنیا کے پیسے دنیا کے مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ دل کی اندر کی خواہش. کئی مرتبہ انسان بس یہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ میرے حسن کا پرستار ہو، اور کئی مرتبہ انسان ظاہر میں تو یہ بتاتا ہے کہ ہاں جی محنت کش ہونا چاہیے، تربیت ہونی چاہیے، تربیت میں آگے ہونا چاہیے، مگر دل کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی کام دنیا کا نہ کرنا پڑے، کھاؤ پیو موج کرو والی زندگی ہو. تو ظاہر میں انسان بہت ساری چیزیں دکھاتا ہے کہ وہ ایسا ہے، باطن میں خواہشات اور ہی ہوتی ہیں. اور یہ خواہشات آج کے زمانے میں اسی کی پاک ہوں گی جس کے پاس دو چیزیں ہوں گی، ایک اللہ والوں کا تعلق ہوگا. حضرت شیخ العزیز حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ سانپ کی مانند ہے، یہ ڈس کے ہی رہے گی، اور اس کا علاج جو ہے یہ اللہ والوں کے پاس ہے. تو اس لیے آج کے زمانے میں اللہ والوں سے تعلق رکھنا بہت ضروری. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں سے تعلق رکھنا آج کے زمانے میں فرض اور واجب کا درجہ رکھتا ہے. تو یہ تعلق جو ہے یہ ضروری ہے. کئی مرتبہ انسان کا یہ تعلق بس رسمی سا ہوتا ہے، یعنی فلاں بزرگ سے بیعت ہے، چاہے ان بزرگ سے کبھی اپنے حالات بیان کیے ہوں نہ کیے ہوں. اور کئی مرتبہ انسان حالات بیان کرتا ہے تو اچھے اچھے حالات بیان کر دیتا ہے، جو اصل بات ہوتی ہے وہ بیان نہیں کرتا. تو جو اصل چیز جس کی اصلاح ضروری ہے وہ بیان کرتا ہی نہیں ہے، اور اسی میں خوش ہوتا ہے. تو اس طرح کا اگر تعلق ہے تو یہ اللہ والوں سے تعلق نہیں کہلائے گا، تعلق تو رکھا ہی اس لیے ہے کہ اصلاح ہو جائے. تو جو شخص یہ چاہے کہ میرے اندر باطن پاک ہو جائے، جیسے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تمہارے اندر ہے، تو اس اندر کو صحیح کرنا بڑا ضروری ہے. تو اس کو اللہ والوں سے تعلق رکھنا پڑے گا. بڑے بڑے علماء نے رکھا، امام ابو حنیفہ نے اللہ والوں سے تعلق رکھا، امام شافعی نے تو فرمایا کہ میں اللہ والوں کی صحبت میں گیا تو میں نے بڑا کچھ سیکھا. اور فرماتے ہیں ایک سب سے بڑی چیز میں نے یہ سیکھی کہ وقت ایک تلوار ہے، اگر تم اس تلوار سے نہیں کاٹو گے نا تو یہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی. یعنی تم وقت کو اگر صحیح طرح سے استعمال نہیں کرو گے نا، ضائع کرتے رہو گے تو ایک دن یہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی. کیا مطلب؟ کہ یہ تمہیں خواہشات میں پھنسا کے رکھ دے گی، تم نکل ہی نہیں سکو گے خواہشات میں سے. تو امام شافعی نے بھی اللہ والوں کی صحبت اختیار کی، امام ابو حنیفہ نے بھی اختیار کی. اتنے بڑے بڑے علماء جب اختیار کرتے ہیں تو ہم تو پھر بہت ہی زیادہ محتاج ہیں. تو جس نے دل کی خواہش پاک کرنی ہے اس کے لیے دو چیزیں ضروری، ایک اللہ والوں کی صحبت ضروری، تعلق ضروری، ان سے اصلاح کروانا ضروری، اور دوسرا جس نے دل پاک کرنا ہے اس کے لیے ذکر ضروری، اللہ کی یاد ضروری. جس کا دل خراب اس کو دل میں اللہ کو یاد کرنا ہوگا، یہ بھی قرآنی حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تو اپنے رب کو اپنے اندر یاد کر. تو جو لوگ کثرت سے ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک کر دیتے ہیں. تو ظاہر میں انسان جیسا بھی ہو
انسان کی اصل حالت, اصل نیکی مسلح پہ بیٹھنے سے پتہ چلتی ہے کہ جس کو جتنا مسلح پہ بیٹھنے کا شوق ہے اس کو اندر اتنی ہی نیکی ہے, اتنا ہی اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت کا شوق ہے. تو آج تو ہمارا دل ہوتا ہے کہ باقی ہر کام کر لیں, مسلح پہ بیٹھنا ہی بڑا بوجھ لگتا ہے کہ کیا, بلکہ فرض بھی جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ٹکڑے مار رہے ہوتے ہیں, پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا, اللہ کی یاد سے خالی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو شوق مسلح پہ بیٹھنے کا جس کو ہوگا اس کا باطن جو ہے وہ پاک ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دو نعمتیں عطا فرمائے, ایک اللہ والوں کا تعلق عطا فرمائے اور دوسرا ذکر کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو بتا دوں, یہ مشائخ کی زندگی کا تجربہ اور اللہ والوں نے مختلف جگہوں پہ یہ بات لکھی, 100 سال بھی کسی اللہ والے سے بیعت ہوں گے نا اور معمولات اگر نہیں کریں گے تو باطن کی خواہشات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ معمولات کرنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے, مسلح پہ بیٹھنے کی عادت ہونا یہ بہت ضروری ہے, ورنہ تو انسان خواہشات کا ایک گولا ہوگا, ایک خواہشات کا گھر بنا ہوا ہوگا, ایک خواہش ختم نہیں ہوگی تو دوسری خواہش شروع ہو جائے گی, دوسری خواہش ختم نہیں ہوگی تو تیسری خواہش شروع ہو جائے گی, ہر وقت ان خواہشات کے نیچے پس ہی رہا ہوگا. جیسے مرزا غالب نے کہا نا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے. تو وہ یہی کہے گا جی ابھی پوری نہیں ہوئی میری خواہشات, ابھی تو مجھے اللہ نے وہ دیا ہی نہیں جو مجھے چاہیے تھا, وہ ہر وقت یہی کہتا رہے گا. تو زبان سے باتیں تو شکر کی کرتا رہے گا کہ شکر کرنا چاہیے کرنا چاہیے کرنا چاہیے, مگر خواہشات جو ہیں وہ جان ہی نہیں چھوڑے گی. تو یہ خواہشات جو ہیں یہ اللہ والوں کی صحبت میں جا کے جان چھوڑواتی ہیں اور اللہ کی یاد کرنے والوں کی جان چھوڑتی ہیں. سب سے بات یہ ہے کہ ہمیں کیا پتا کہ جب خواہشات سے پاک زندگی ہو جاتی ہے تو اس خوبصورت زندگی میں کیا زندگی اور کیا سکون ہے. تو یہ اللہ والوں کو پتا ہے, اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغل بادشاہوں کو پتہ چل جائے نا کہ ہمارے دلوں میں کتنا سکون ہے تو اتنی فوجیں لے کے ہم پر ہی چڑھائی کرتے ہیں. کہ جب انسان کا دل خواہشات سے پاک ہو جاتا ہے تو پھر دل میں کیا سکون آتے ہیں. انسان سمجھتا ہے کہ میری خواہشات پوری ہوں گی نا تب مجھے سکون ملے گا, کبھی بھی نہیں. لکھنا چاہے نا یہ بات لکھ لیں کہ خواہشات پوری کرنے سے سکون نہیں ملتا. آج انسان کہے گا نا کہ میرے پاس اتنا 1,00,000 روپے ہوں, یہ مل جائیں گے تو میں سکون میں آ جاؤں گا. نہ, یہ مل جائیں گے تو اس سے بڑی خواہش سر پہ کھڑی ہوگی. خواہشات کا حل خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے, خواہشات کا حل خواہشات کو دبانا ہے. اس لیے یہ خواہشات کو دبانے والے جو ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکا, کامیاب ہوا وہ شخص جس نے خواہشات کو پاک کیا. تو خواہشات کو جو پاک کرے گا وہ کامیاب ہوگا, وہ سکون میں آئے گا. تو آج غلط فہمی ہمیں یہ ہو گئی کہ خواہشات کو پورا کر لوں کسی طرح سے پھر سکون میں آ جائیں. بے سکونی والے کام میں سکون کہاں, سکون تو صرف اللہ کی یاد میں. اور جو شخص خواہشات کو دباتا ہے اس کی تعریف نبی علیہ السلام نے فرمائی, چنانچہ آپ نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ, وہ شخص تو مجاہد ہے جس نے اپنی خواہشات کو دبایا اللہ کے لیے, اللہ کی اطاعت کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں جو تمہارے اندر ہے. قل اے محبوب, آپ ان سب سے کہہ دیجئے, ان کو نہیں پتا. ان تخفوا ما فی صدورکم, اگر تم چھپاؤ گے جو تمہارے دلوں میں ہے, او تبدو, یا دکھا دو جو تمہارے دلوں میں ہے, یعلمہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے, وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, وہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. چاہیے ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات کو پاک کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دیں۔ یہ اللہ والے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، ہوتے خواہشات سے پاک ہیں اور خود کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خواہشات والا تو میں ہی ہوں۔ یہ انہوں نے زبردست اپنے آپ کو خواہشات سے پاک کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا کہ جو شخص اس چیز کو مان لیتا ہے نا کہ میں خواہشات میں گھرا ہوا ہوں، تو اس نے گویا کہ اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، من عرف نفسہ عرف ربہ، کہ جس نے اپنی خواہشات کو پہچان لیا اس نے در حقیقت اللہ کو پہچان لیا۔ تو یہ جو خواہشات کو پہچاننا جو ہے نا، یہ بڑا قیمتی کام ہے، بڑا ضروری کام ہے، اور یہی انسان کو پھر سکون میں لے کے آتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اپنی خواہشات کو تو پہلے پہچان، پھر تو کسی اور کو پہچانے گا۔ آج تو انسان اپنی خواہشات کو نہیں پہچان سکتا تو دوسرے کو کیا پہچانے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خواہشات کی پہچان نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات کو پاک فرمائے۔ ایک مرتبہ ترجمہ واپس سے دیکھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين كافرين اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائے مسلمان کافروں کو دوست مسلمان کو چھوڑ کر، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ کام کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو نہیں ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلق، اِلَّا مگر، اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا، اس حالت میں کہ وہ کرنا چاہے ان سے بچاؤ، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے اپنے آپ سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ گے اپنے جی کی بات، او تبدوہ، یا ظاہر کرو گے اس بات کو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو، ویعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اگر کوئی سوال ہے تو سوال لیا جا سکتا ہے، ورنہ تو یہ سبق یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ مستورات سے گزارش ہے کہ ترجمہ ضرور لکھا کریں تاکہ اگلی کلاس میں یہ ترجمہ اور یہ جو کچھ نہ کچھ تفسیر کی جاتی ہے وہ واپس سے ریپیٹ کروائی جا سکے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جی، مراقبہ کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔
انہیں من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. من کی دولت چھاؤں ہے, من کی دولت, من کی دولت سوز و مستی جذب و شوق, من کی دولت ہاتھ آ جاتی تو پھر جاتی نہیں. تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن, پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من, تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.